Alhamdulillah Rabbil Alameen wa salatu wa salamu ala habibihi Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, a'udhu billahi min ash-shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Wa la junaha alaykum fi ma aradtum bihi min khitbatin nisa'i aw aknantum fi anfusikum. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Mawla ya salli wa sallim da'iman abada. Ala habibikum man zanat bihi al-rasul. Wa za samina karam, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Irshad bari ta'ala hai, aur tum par koi gunah nahi ki tum un auraton ko paigham dene ke bare, yani nikah ke bare koi baat isharatan kaho ya apne dil mein poshida rakho. Yahan قرآن کریم اس جگہ پر اللہ جل شانہ نے جہاں نکاح اور طلاق کے احکامات ارشاد فرمائے ہیں, وہیں وہ صورت بھی ارشاد فرمائی ہے کہ جہاں طلاق ہو جائے, طلاق صادر ہونے کے بعد جو حالات ہیں وہ کیسے. دنیا میں بے شمار بحث رہتی ہے حقوق کے حوالے سے, اور عجیب بات ہے کہ فرائض زیر بحث نہیں آتے. جہاں بھی آپ بات سنیں گے, دنیا کے جس خطے میں بھی بات سنیں گے, آج کی اس جدید دور میں جو آواز آپ سنیں گے وہ حقوق کے حوالے سے ہوگی. یہ کوئی نہیں کہتا کہ جو فرائض ہیں انہیں اچھا ادا کیا جائے تو کسی کا حق رہتا نہیں. دین اسلام وہ اصول دیتا ہے کہ جس میں بنیادی طور پر جو کسی پر فرض ہے, اس کا فریضہ ہے, اس کی ذمہ داری ہے, اسے ادا کیا جائے. جب معاشرے میں فرائض پر توجہ دی جائے تو حقوق نہیں رہتے, اس لیے کہ یہ باہم متعلق ہے. جہاں حقوق ہیں وہیں فرائض بھی ہیں, تو فرائض کی ادائیگی حقوق کی محرومی سے محفوظ رکھتی ہے. تو اللہ جل شانہ نے جہاں ارشاد فرمائے ہیں احکامات نکاح کے حوالے سے, طلاق کے حوالے سے, اب جسے طلاق ہو گئی وہ خاتون بھی انسان ہے, اس کی بھی حقوق ہیں. اللہ کریم نے ہر ایک کا حق عطا فرمایا ہے, جہاں حق عطا فرمایا وہاں جہاں فرائض ہیں انہیں بھی اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ ان فرائض کی تکمیل ہو. اب جہاں اسی آیہ کریمہ میں فرمایا اگر تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم ان عورتوں کو پیغام دینے کے بارے کوئی بات اشارتاً کہو یا اپنے دل میں پوشیدہ رکھو. اب اس سے پہلے ایسا جو بیان فرمایا گیا ہے, جہاں اگر آپ ترتیب دیکھیں تو اس ترتیب میں نکاح, طلاق, اس کے بعد جو افزائش انسانی ہے, نسل انسانی ہے, رضاعت کے احکامات ہیں, پھر عدت کی بات ہے. اب اس کے بعد جو عدت کے بعد زندگی ہے کہ زندگی کی شروعات رہیں, وہاں ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ ان عورتوں کو نکاح کا پیغام بھیجنا کہ جنہیں طلاق ہو گئی ہو, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس میں گناہ ہے. اب مختلف حالات ہوتی ہیں اور بعض معاشروں کے اپنے ایک اصول ہوتی ہیں جو ایک دوسرے کے اصولوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے اور ایک زندگی سہل گزرتی ہے. تو کسی کا کوئی عزیز داری میں رشتہ دار عدد میں زیادہ بھی ہوتی ہیں, اور کہیں ایسا بھی دیکھنے آیا ہے کہ بہت کم رشتہ دار جو ہیں کسی کے ہوں, یا کہیں ایسا بھی آتا ہے کہ کوئی فرد واحد ایسا ہو جسے کوئی عزیز داری جس کے ساتھ نہ ہو. اس کے بہت مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں, لیکن جو ایک ضابطہ ہے, ایک حیا کا پہلو ہے, اسے ملحوظ کاتر رکھتے ہوئے کوئی ایسی بات یا ایسا انداز اختیار نہ کیا جائے کہ جہاں بے حیائی کی بات ہو, غلطی اور گناہ کی بات ہو, لیکن جائز طریقے سے جہاں نکاح مقصود ہے وہاں بات اشارتاً کہہ دینا کہ یہ بات پہنچ جائے. اسے اللہ کریم نے منع نہیں فرمایا, چونکہ یہ کسی کے دل کی خواہش جو ہے اس کا جائز ذریعہ ہے. جائز خواہش اور جائز ذریعہ اختیار کرنا, معروف طریقہ استعمال کرنا قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ وہی بات جو تمہارے دل میں پوشیدہ ہے رکھو, یا اسے تم اشارتاً اور سلیقے سے پہنچا دو, تو اس میں کوئی گناہ نہیں. اب یہاں آپ غور فرمائیں کہ جہاں طلاق ہو جاتی ہے اس خاتون کے ساتھ کیا کچھ جو ہے وہ منسوب نہیں کر دیا جاتا کہ یہاں اس کا گھر کا بسنا محال ہے, اس کا نصیب اچھا نہیں ہے, اس کی تقدیر ایسی ہے, اس کا ہونا جو ہے یہ بدشگونی ہے, جانے کیا کیا الفاظ کہے جاتے ہیں. تو اللہ کریم نے جس نے ہر ایک کو پیدا فرمایا ہے، اس کی ذات رب ہے، ہر ایک کی ضرورت پوری فرماتا ہے، ہر ایک کو اس کی زندگی بسر کرنے کے اصول بیان فرماتا ہے. جہاں ہم ضروریات زندگی کی تکمیل کو دیکھتے ہیں، وہاں وہ پہلو جو انسان کے اختیار کرنے کے ہیں وہ بھی شان ربوبیت ہے، اسے وہ اسلوب سکھائے جاتے ہیں. اسی لیے تو اسلامی معاشرہ قائم کرنا اس کا حکم ہے، اور اسلامی معاشرے کا قیام نہ ہو، سارا کفر پوری زور لگاتا ہے، پوری کوشش کرتا ہے کہ کہیں اسلامی نظام جو ہے اس کا قیام نہ ہو. چونکہ جہاں جو معاشرہ اسلامی اصول و ضوابط پر قائم ہوگا اس میں تعمیر بھی ہوگی، اور اس کا پھلنا پھولنا ایسا ہوگا کہ گرد و پیش جو معاشرہ ہے اسے دیکھ کر اپنے لیے سبق حاصل کرے. یہی وہ انداز ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرما، اور ایک چھوٹی سی آبادی مدینہ منورہ، جو قدیم مدینہ منورہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک کا جو آبادی ہے، آج کی جو مسجد ہے، جو عمارت ہے، یہ جتنا مسجد کا آتا اور عمارت ہے اس کے اندر وہ آبادی جو ہے وہ تمام ہو جاتی، باقی اس سے باہر مضافات میں چلے جاتے ہیں، جو بنیادی آبادی. اب آپ غور فرمائیں کہ وہاں مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں جب آپ تشریف لاتے ہیں، اتنی آتے کو آپ غور فرمائیں کہ اس آبادی سے وہ اصول و ضوابط جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نافذ فرمائے 23 سال میں، آئندہ آنے والے لگ بھگ 23 سال، نزول قرآن لگ بھگ 23 سال، آنے والے 23 سال میں وہ اصول و ضوابط معلوم دنیا کے 3 حصوں پر نافذ رہے، اور اس نفاذ میں جتنا بھی کوئی تاریخ میں غلطی کا مرتکب ہو اور زیادتی کرتا رہے، ایسے ایسے خوبصورت حصے ہیں کہ جنہیں کوئی ٹھکرا نہیں سکتا. ہم اتنے کمزور ہوئے ہیں کہ ہمیں اپنی تاریخ سے بھی اس درجے کی واقفیت نہ رہی کہ ہم اسے کوئی تحریر کے حوالے سے، تحقیق کے حوالے سے دیکھ اور سمجھ سکیں. ہماری تاریخ بھی غیر کے حصے میں، اور غیر بھی جتنی بھی خرابی کرنا چاہے، اتنے خوبصورت اور سنہری اصول جو ہیں وہ دنیا کے نقشے پر ضبط تحریر ہوئے ہیں کہ انہیں وہ ہلا نہیں سکتے. تو جہاں جو معاشرہ اسلامی اصول پر تکمیل پائے گا، اور وہی انداز حیات دین اسلام کی تبلیغ کا سبب بن جائے گا. ہم نہیں سمجھتے، ہم سمجھنے سے قاصر ہیں، لیکن جو حق کے مقابل چل رہے ہیں، مخالف چل رہے ہیں، جو شیطنت پر ہیں، وہ یہ بات سمجھتے ہیں. اللہ ہمیں یہ سمجھ عطا فرمائے، اس سے ہماری زندگیاں بھی سہل ہوں گی، اور جو دین کی تبلیغ ہے اس کا بھی خوبصورت انداز نصیب ہوگا، اور جو زندگی بسر کر رہے ہیں اس میں جو اپنی ذمہ داری ہے اس کی ادائیگی کے پہلو بھی نصیب ہوتے چلے جائیں گے. تو فرمایا، اشارتن کہو یا اپنے دل میں پوشیدہ رکھو، تم پر کوئی جو ہے وہ گناہ نہیں ہے. علم اللہ انکم ستذکرونہن ولکن لا تعادوہن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا. اور فرمایا، اللہ جانتے ہیں کہ ان قریب تم ان کا ذکر کرو گے، اور لیکن ان سے خفیہ وعدہ مت کرنا، اور سوائے اس کے کہ تم اچھے طریقے سے بات کرو. قولم معروف، جیسے میں تھوڑی دیر پہلے عرض کر رہا تھا کہ معروف طریقہ جو ہے وہ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اختیار کیا جائے. اب جو بات اشارتاً تم نے کہی، تمہارا مقصد نکاح ہے، زندگی کا وہ معاہدہ ہے جو تحیات اپنے حصہ ادائیگی کیا ہے، یا تحیات زندگی بسر کرنے کا ہے، اللہ کے نام پر رشتہ قائم کرنے کا ہے، تو اللہ کریم نے اسے منع نہیں فرمایا. وہی بات جو تم نے دل میں رکھی، جو پوشیدہ ہے، اس سے تو پوشیدہ نہیں ہے، دنیا سے تو تو پوشیدہ رکھ سکتا ہے، اس سے پوشیدہ نہیں ہے. تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ جو پوشیدہ ہے تو اسے اللہ کریم جانتے ہیں کہ ان قریب تم ان کا ذکر کرو گے، اور لیکن ان سے خفیہ وعدہ مت کرو. یعنی غیر معروف انداز اختیار کرنا درست نہیں ہے کہ کوئی وقتی معاہدہ کیا جائے، یا کوئی ایسی بات کی جائے جسے عامۃ الناس کے سامنے بیان نہ کیا جا سکے، ایسی بات کیا جائے کہ جو شریعت سے متضاد ہو، شریعت کے تحت بات ہو، اور ہر شریعت کے تحت جو بات ہے وہ معروف طریقہ ہے، وہ عامت الناس میں بھی اس کی قبولیت ہوتی ہے. آپ اور میں اگر اپنے معاشرے کا جائزہ لیں, جہاں وہ بات جو شرعی حدود کے تحت ہے اسے اختیار کیا جائے تو ندامت اور شرمندگی نہیں ہوتی, اور جو وہ پہلو جو دین اسلام کے اصول و ضوابط سے باہر ہوں, جہاں وہ اختیار کیے جاتے ہیں وہاں رذیلت بھی ہے, وہاں شرمندگی بھی ہے, کتنے پہلو ہیں ندامت کے. تو اللہ جل شانہ نے فرمایا اللہ جانتے ہیں کہ ان قریب تم ان کا ذکر کرو گے, اور فرمایا لیکن ان سے خفیہ وعدہ مت کرو, ولا قلہ تعیدوہن سرن, کوئی سری بات کوئی خفیہ بات کو ایسا وعدہ نہ کرنا, ایسی بات نہ کرنا, معروف طریقہ اختیار کرنا, الا ان تقول قولا معروفا, فرمایا سوائے اس کے کہ تم اچھے طریقے سے بات کرو, معروف طریقے سے بات کرو. اب اچھا اور معروف طریقہ کیا ہے؟ معرفت ہے جاننا, معروف وہ طریقہ جسے سارے جانتے ہوں, جو سب کو معلوم ہو, جسے دین اسلام نے اختیار کرنے کا حکم دیا ہے وہ معروف طریقہ ہے. اب یہ اصول لینا کہ جسے سب جانتے ہوں, نہیں, وہ جاننا دینی حکم کے تحت ہو. جیسے آج ہم جمہوریت میں کہتے ہیں کہ جی جمہور کی رائے ہے, جمہور کی رائے پابند ہے حق کی, اگر حق نہیں ہے تو جمہور کی رائے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس لیے کہ جمہور اگر کسی غلط بات پر متفق ہو جائے تو وہ جائز اور درست نہیں ہو سکتی. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہاں اس آبادی کی جو اکثریت ہے یہ گناہ کے ارتکاب کو ثواب سمجھتی ہے اس لیے قیامت کے دن بخشش ہو جائے, ایسا نہیں. وہ اصول جو دین اسلام عطا فرماتا ہے جمہور بھی اس کے تحت ہے. ہاں, ان اصول و ضوابط جو دینی احکامات کے ہیں, جو دینی اصول ہیں, جو اللہ کا حکم ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کرنے کا حکم فرمایا, اس کے تحت اگر کہیں رائے حق کے دہی کی بات آئے تو وہاں پھر بات جمہور کی ہوگی کہ زیادہ رائے کس طرف جا رہی ہے. لیکن اس میں بھی آپ غور فرمائیں, حدیث شریف میں ملتا ہے کہ کوئی معاملہ اگر پیش آ جائے اور بدری صحابہ میں سے جنہیں اللہ کریم نے یہ شرف بخشا کہ غزوہ بدر میں شریک ہوں, ان میں سے کوئی ایک بندہ بھی ایک طرف ہو اور دوسری طرف جو ہے وہ جمہور ہو, تو بات وہ مانی جائے جو غزوہ بدر میں جو صحابی شریک تھے جو وہ ارشاد فرما رہے. آپ غور فرمائیں, ایک طرف ایک انسان ہستی, ایک ظاہراً آپ دیکھیں ایک وجود, لیکن اللہ کریم نے اسے وہ درجہ عطا فرمایا ہے متقی ہونے کا, تعلق مالا اور بندگی میں وہ مقام نصیب ہوا معیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, جہاں انہیں یہ عظمت نصیب ہوئی کہ آپ کے حکم پر انہوں نے اپنی جان نثاور کی. اب وہ تو درجہ شہادت کو اس جنگ میں کود گئے, اللہ نے انہیں غازی ہونا نصیب فرما, لیکن جو ایمان کا درجہ انہیں نصیب ہوا وہ اس درجے کا ہے کہ وہ کوئی وہ بات نہیں کریں گے جو خلاف دین ہو یا جو کمزور ہو. اب جتنا تعلق ماللہ اور دین کے مطابق بات آ رہی ہے, وہاں آپ دیکھیں ایک ہستی کے فرمان میں کتنا وزن ہے, اور دوسری طرف عام آدمی نہیں, دوسری طرف بھی صحابہ کرام کی جماعت, لیکن جنہیں وہ عظمت نصیب ہوئی انہیں جو مقام نصیب ہوا ان کا جو تعلق ماللہ اور کیفیت ہے وہ اور ہے. تو بات بڑی واضح سمجھ آتی ہے کہ جمہور بھی حق کے تحت ہے, حق سے باہر نہیں ہے, اور حق میری اور آپ کی پسند نہیں ہے, اللہ کا حکم ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی تربیت دی وہ حق ہے. یہ آج ہم جتنے نفاق میں مبتلا ہو چکے ہیں, جتنی ہماری پریشانیاں گھریلو پیدا ہو چکی ہیں, جتنے مسائل ہمارے معاشرے میں معاشرتی پہلوؤں میں آ چکے ہیں, لین دین میں آ چکے ہیں, آپ غور فرمائیں نا, ہر ایک پہلو جہاں خرابی ہو رہی ہے وہاں ہم نے حق چھوڑا ہے, اور جہاں جہاں دامان حق چھوٹا ہے وہاں خرابی, خرافات, تکالیف اور ایک دوسرے کے ساتھ اناد پیدا ہوا ہے, چاہے وہ گھر ہے چاہے وہ معاشرہ ہے. اسی کو آپ ملک کی سطح پر لے لیں, اسے آپ گلوبل سطح پر لے لیں کہ پوری دنیا کا جو خطہ ہے اس میں کیا ہو رہا ہے. تو جب تک مخلوق اللہ کے حکم کی طرف پلٹ کر نہیں آئے گی تو جہاں اس کا کوئی مقابلہ بھی ہوگا وہ مقابلہ بھی تعمیر کا نہیں ہوگا, وہ مقابلہ کا جو سبب ہے وہ بھی تخریب کا بنتا چلا جائے گا. تو معروف طریقے کو اختیار کیا جائے جسے ہر ایک جانتا ہو اور وہ سہل انداز ہو, دینی حکم کے تحت ہو. وَلَا تَدْمُ عُقْدَةَ النِّقَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ, اور جب تک اللہ کا لکھا یعنی عدت پورا نہ ہو جائے عدت کا عرصہ پورا نہ ہو جائے نکاح کا ارادہ نہ کرو. اب یہ جو حصہ ہے نا کہ عدت جب تک پوری نہ ہو جائے نکاح کا ارادہ نہ کرو, یہاں لفظ جو ہے شاید فرمایا گیا کہ ارادہ نہ کرو. محترم سامعین کرام, جو وقت عدت کا ہے اسے اس اصول کے مطابق خاتون بھی بسر کرے جو اسلام نے عطا فرمایا ہے, اور مرد حضرات بھی اس کی اس طرح کی پابندی کریں کہ سوچ بھی یہ بات نہ آئے کہ دوران عدت نکاح کیا جائے. آج تو ہم نے نکاح اور عدت کو ایک ایسا تماشا بنا دیا ہے کہ آج بھی ہم اپنے معاشرے میں اس کی بات گر سنتے ہیں, الزامات کے حوالے سے بھی اور جوابات کے حوالے سے بھی. اور دکھ ہوتا ہے کہ ہم باہم ایک دوسرے کی تضحیک کے لیے یا ایک دوسرے سے فتح و شکست کے لیے دینی حکم جو ہے اسے ہم نے تماشا بنا رکھا. ہم آج بھی سن رہے ہیں, آج اس وقت میں بھی یہ باتیں ہو رہی ہیں. تو جب اسلامی ملک میں مسلمان اسلامی احکامات کی تضحیک کا سبب بن رہے ہوں گے, یہ نہیں ہو سکتا کہ وہاں امن ہو, یہ نہیں ہو سکتا کہ وہاں سلامتی ہو, یہ نہیں ہو سکتا کہ وہاں اتفاق پیدا ہو. یہ نفاق کے بیج ہیں. تو جیسا بیج بویا جاتا ہے ویسی فصل جو ہے وہ اگتی ہے. اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے, اور بے شمار خرابیاں اور خرافات ہیں, دینی احکامات کا تو ہمیں راخ نہ بنائے, مزید بدبختی بڑھتی چلی جائے گی. جس نے کیا اس کی بات سنو بندہ حیران ہو جاتا ہے, جو مترز ہے اس کی سنو بندہ حیران ہو جاتا ہے. آپ ویسے غور فرمائیں کہ جہاں بات آتی ہے طلاق کی تو بڑا شد و مد سے جی طلاق ہوگی طلاق ہوگی, وقت نہیں گزرتا تو پھر ڈھونڈ ہوتی ہے کہ اس کا کوئی تدارک بتایا جائے. جی میں نے تو طلاق جو ہے وہ غصے میں دی تھی, یار محبت میں طلاق کون دے رہا ہے, یہ جو طلاق ہے یہ کوئی محبت کی نشانی ہے, تو غصے میں دی ہے تو اپنا جو حق تھا تمہارے پاس جو اختیار تھا تم نے اس کا استعمال کر دیا. اب بات نتیجے کی ہے, نتیجے کی طرف دیکھو اور نتائج قرآن کریم نے بیان فرما دیا. پھر جب آپ قیامت کی نشانیوں میں دیکھیں گے نا, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں, وہاں جہاں یہ حصہ بیان فرمایا نا کہ طلاق عام ہو جائے گی, وہاں یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ شریعت کے خلاف حصوں کو جو ہے وہ شریعت قرار دیا جائے گا, یعنی وہ درست قرار دیا جانا شروع کر دیا. تو جہاں طلاق ہم آپ آج اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں عام ہو گئی, وہاں جو طلاق کے ساتھ علیحدگی ہے اسے اختیار کرنے کی بجائے کوئی نہ کوئی نام دے کر, کوئی نہ کوئی ہیر پھیر الفاظ کی کر کے حرام کو پھر حلال کیا جا رہا ہے. یہ دونوں باتیں حدیث شریف میں قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی بیان فرمائی گئی ہیں. آج ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشروں میں یہ باتیں عام. تو فرمایا جب تک عدت پوری نہ ہو جائے نکاح کرنا تو دور کی بات ہے, نکاح کرنے کا سوچنا جو ہے اس سے بھی منع فرمایا جا رہا ہے. اب اس سے آپ غور فرمائیں کہ کتنی نزاکت ہے اس معاملے کہ سوچا بھی نہ جائے. اب اس سے مراد ایک دوسرا پہلو لیا جاتا ہے کہ نکاح کا نہ سوچا جائے, نہیں. جو اب اشارتن پہلے بات ارشاد فرمائی گئی ہے تو پھر یہ بھی فرما دیا جاتا ہے نا کہ اشارتن بھی نہ کہو, معروف طریقے تک یہ بات بھی نہ پہنچے, یہ بھی ارشاد فرما دیا جاتا ہے نا. اب نکاح کرنا اور نکاح کرنے کا سوچنا اس کی نزاکت ہے کہ سوچو بھی نہیں کہ نکاح کیا جا سکے, یہ اتنا نازک معاملہ. اس لیے وہ اصول جو دین ارشاد فرما رہا ہے اس کے مطابق معاشرے کا ڈھلنا ہماری بقا کا سبب ہے. کتنی باریکی بیان فرمائی جا رہی. اور فرمایا وَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ, اور جان لو کہ جو تمہارے دلوں میں ہے اللہ اسے جانتے ہیں. وزیر سامعین کرام, پہلے بھی ارشاد فرمایا گیا ہے کہ جو تم نے دل میں پوشیدہ رکھا, او اکننتم فی انفسکم, تم نے جو باتیں اپنے اندر رکھی ہیں اللہ کریم انہیں بھی جان. عالم اللہ انکم, اللہ جانتے ہیں. ستذکرونہن ولکن لا تعدون سر, ہر پہلو سے آپ دیکھیں ہم چیزوں کو پوشیدہ رکھتے ہیں. آپ غور فرمو کیسی پوشیدگی ہے, خود واقف ہو, تم واقف ہو اور تم مخلوق ہو, مخلوق سے چھپا لو گے اللہ سے چھپا لو گے, جو کائنات کا مالک ہے، جس نے تمہیں پیدا فرمایا، تم مخلوق ہو اور وہ خالق ہے. اپنی استعداد دیکھو، تم جانتے ہو، میں جانتا ہوں نا جی میرے دل میں کیا ہے. آپ ابھی جہاں یہاں بیٹھے ہیں، آپ اپنے دل کو دیکھیں، آپ جانتے ہیں کہ آپ کے دل میں کیا، مانے نہ مانے، اس کا اظہار کریں نہ کریں، آپ بھی جانتے ہیں. میں مخلوق جانتی ہے، خالق نہیں جانے گا. تو جب مجھے اپنے دل کا پتا ہے تو جو مالک ہے، جس نے پیدا فرمایا ہے، اسے نہیں معلوم. تو اللہ کریم کی ذات فرمایا جا رہا ہے، جان لو کہ جو تمہارے دل میں اللہ اسے جانتے ہیں. جو فرمایا جاتا ہے نا، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، تو رگے جان سے قریب ہونا. اسے آپ اگر آج کی جدت، یہ جو ہے نا میڈیکل سائنس، اس کے حوالے سے بھی دیکھیں تو رگے جان میں بھی ریشے اور سیل ہے، خون ہے، خون کے اندر پھر سیل ہے، ہر سیل کے اندر ایک حیات ہے، ایک جان ہے. تو ظاہری طور پر اگر ایک شاہ رگ ہے، اس شاہ رگ کا اپنا وجود بھی ہے، اس کے اپنے اندر بنت ہے، اس کے اندر بہنے والا خون بھی ہے، اور جو خون اس کے اندر چل رہا ہے، اس خون کے اندر پھر سیلز ہیں، ان کی بناوٹ ان کے اندر ہے. اللہ کریم جب فرماتا ہے نا کہ میں تیری رگے جان سے بھی قریب ہوں، تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ کریم جتنا ہم اپنے قریب ہیں، اس سے بھی وہ قریب تر ہے. میں جانتا ہوں اور میرا اللہ نہیں جانتا. تو جو میں جان کر یہ سمجھ رہا ہوں کہ غلط ہے یا صحیح ہے، تو جو اس کے حضور پیش ہوں گا، تو وہاں غلط اور صحیح کا اعلان نہیں فرمایا جائے گا. کیا مطالب ہے؟ تو فرمایا اور جان لو، وَعْلَمُ، جان لو، ان اللہ، یقیناً بات ہے، یعلم ما فی انفسکم فاحذروہ، اور اسی سے ڈرنا ہے. یہ احساس نصیب ہو جائے کہ میرا حال اللہ کے رو برو ہے، میں جو سوچ رہا ہوں اللہ کریم جانتے ہیں، جو کر رہا ہوں مخلوق سے چھپا کر بھلے کرتا رہا ہوں، اللہ کے رو برو ہوں. جہاں اس کے فرشتے تحریر کر رہے ہیں، وہاں وہ خود بھی شاہد ہے. جن اعضاء سے میں کوئی کام کر رہا ہوں، قیامت والے دن قرآن کریم بیان فرماتا ہے کہ یہ اعضاء جوارے جو ہیں، یہ بھی شہادت دیں گے، اور بندہ تڑپے گا کہ تم میرے وجود کا حصہ ہو کر کیسے بول سکتے ہو میرے خلاف. تو وہ جواب بھی دیں گے، جس نے تمہیں قوت دی تھی، اسی نے ہمیں یہ طاقت بھی دی ہے کہ آج ہم شہادت دے رہے ہیں. تو جہاں اپنے وجود شہادت دیں گے، جہاں اس کے فرشتے تحریر کر رہے ہیں، جہاں فرزاؤں میں ارتعاش پیدا ہو رہا ہے ہماری حرکات و سکنات سے. دیکھیں، خوشبو فضا کو معطر کرتی ہے، فضا میں نظر نہیں آتی. آپ کسی ایک جگہ خوشبو رکھ دیں، وہ فضا کو معطر کر رہی ہے. آپ کسی ایسی جگہ جہاں کوئی خرابی ہو، گندگی ہو، وہ فضا میں بھی آلودگی پیدا کرتی ہے کہ وہ بدبو کا اثر فضا میں بھی آتا ہے، حالانکہ وہ خرابی یا جو گندگی ہے وہ کسی ایک جگہ ہے، لیکن گرد و پیش کی فضا جو ہے وہ آلودہ ہو جاتی ہے. اور قرآن کریم سے آپ دیکھیں کہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ تمہارے اعمال کے سبب خشکی اور تری پر جو فساد پیدا ہوتا ہے، اس کے اعمال تمہارا سبب. تو سمجھ آتی ہے کہ یہ جو فضائیں ہیں نا، ان میں بھی ہمارے اعمال سے ارتعاش پیدا ہوگا. اعمال درست ہیں تو فضاؤں میں بھی جو ہے ایسی ٹھہرو ہوگا کہ اس کا اثر جو ہے ہمارے دلوں تک اور ہمارے وجودوں اور ظاہر تک، اور یہ جو اللہ کی مخلوق ہے اس پر پڑتا ہے. اور جو ہمارے گناہ ہیں، اس کی آلودگی فضا کو بھی اتنا آلودہ کرتی ہے کہ گرد و پیش کا جو معاشرہ ہے، اس میں ہر پہلو سے اس کے اثرات مرتب ہوتے رہتے. تو جہاں لکھا جا رہا ہے ان فضاؤں کا ارتعاش ہمارا کردار سبب بن رہا ہے، جہاں اللہ کریم کی خود ذات شاہد ہے، جن امور کے ہمارے اعضاء و جوارح شہادت دیں گے، قیامت کو کلی فیصلہ ہوگا، کوئی شے پوشیدہ نہیں رہے گی، ہر شے جو ہے وہ اعلانیہ بیان ہو جائے گی، ہر شے میں انصاف ہو جائے گا، جہاں شکوک و شبہات ہیں واضح کر دیے جائیں گے، بات تمام ہوگی. تو وہ سارا منظر ایک بحثیت ایمان مسلمان ہمارے سامنے کہاں ہے. تو یہ بڑی باریکیاں ہیں. اور یہ جو ہے نا بنیاد عقائد، ان کا درست ہونا، عبادات، کتنا بڑا حکم ہے نماز کا، اور ہم کتنا عمومی لیتے ہیں. تو جتنی عبادات ہیں جہاں وہ مزید عبادت کا سبب ہوتی ہیں وہاں ایمان میں پختگی کے سبب ہوتی ہیں. اور جتنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق نصیب ہوتی ہے اس کی جو ایمانی کیفیت اور لذت ہے وہ اپنی ہے, مزید عمل صالح نصیب ہوتا ہے, چاہے وہ عبادت کے زمن میں ہو چاہے وہ معاملات کے زمن میں ہو. تو یہ کیفیت نصیب ہو جائے اور جان لو کہ جو تمہارے دلوں میں اللہ سے جانتے ہیں اس سے ڈرتے رہو, یہ احساس غالب رہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم سہولت میں ہوتے ہیں تو ہمیں کوئی خیال نہیں ہوتا, کوئی لحاظ نہیں ہوتا, اور جب مصیبت میں ہوتے ہیں پھر ہماری دعائیں سننے والی ہوتی ہیں, پھر ہمارے حلیے دیکھنے والے ہوتے ہیں. اور قرآن کریم بھی اس سے بیان فرماتا ہے کہ مصیبت میں جو اللہ کی پکار ہے اسے دیکھا جائے, اور اس سے چھٹکارے پر پھر جو ناشکری کے حالات ہیں وہ بھی دیکھے. ہم بھول جاتے ہیں, بڑا جلدی بھول جاتے ہیں, تکلیف سے نکلے تو ساری باتیں ختم ہو گئیں, وہ رجوع نہ رہا. تو اللہ جل شانہ سے ڈرتے رہو, یہ احساس غالب رہے کہ جو کچھ میرے دل میں ہے میرا اللہ جانتے ہیں, ہر شے اس کے رو برو ہے, وہ شاہد ہے, ہر شے ہر معاملہ ہر ایک نے اس کے حضور پیش ہونا ہے, قیامت ہے, حساب کتاب ہو. تو آپ یقین مانیں جتنا ہم دوسروں کو زیر بحث لاتے ہیں فرصت نہ رہے, چونکہ اپنی ذات سے بندہ پھر نہ نکل پائے. جو کچھ اس کی عطا ہے اور پھر جو کچھ اس کا حکم ہے, پھر جو کچھ ہمارا کردار ہے, یہ ایسے معاملے ہیں کہ ہمیں دوسرے لوگ بھول جائیں. آپ غور کیجئے گا کہ کوئی بہت بڑی مصیبت آن پڑے نا تو گرد و پیش کی کوئی کسی کو کوئی سوچ نہیں رہتی, ہر کوئی جان بچانے کو بھاگ رہا ہوتا. یہ منظر قیامت کا بھی قرآن کریم بیان فرماتے ہیں, احادیث شریف میں بیان ہوتا ہے کہ کسی کو کوئی کسی کی نہیں رہے گی کہ کون کہاں کیا, ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی. بلکہ قرآن کریم تو یہاں تک فرماتا ہے کہ ہر رشتہ اور عزیز سارے انسانیت کو لے لے, آج مجھے کو بچا لے, افزانے میں ہر رشتہ ہر بندہ لے لے, مجھے کو بچا لے, قرآن کریم کی آیت. تو اس مصیبت میں دنیا کی اگر آپ اندازہ کریں تو ہم دیکھتے ہیں قدرتی آفات آتی ہیں, لوگ بھول جاتے ہیں گرد و پیش, مشکل اپنی جان اور اس پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ میں اسے بچاؤں. اور اللہ جل شانہ فرما رہا ہے کہ میں تمہارے دلوں کے حال کو جانتا ہوں. اس مصیبت سے جب نفسا نفسی ہوتی ہے نکلتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں کہ کس طرح تڑپ تڑپ کر اللہ سے مدد مانگی, اللہ سے سہولت مانگی, جب سہولت ہوئی پریشانی دور ہوئی سہولت ہوئی پھر بھول گئے, کوئی پرواہ نہیں. تو یہ حالات قرآن کریم بیان فرماتا ہے. لیکن مذہب سامعین کرام یہ کہنا کہ ہو نہیں سکتا, تو اللہ کریم کسی پر اس کی استطاعت سے زیادہ وزن نہیں دیتے. ہماری استطاعت کے مطابق شریعت ہے, احکامات دین ہماری استطاعت کے مطابق بھی ہیں اور ہماری ضرورت بھی ہے. تو اللہ کریم ایسے غفور الرحیم ہے, اس نے ہماری ضروریات کو عبادت کا درجہ دے کر اس پر اجر عطا فرمانا ہے, تو غفور الرحیم ہے. وَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ, اور فرمایا خوب جان لو, وَعْلَمُ پہلے پچھلے حصے میں بھی یہی فرمایا, وَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ, یقین سے سمجھ لو کہ اللہ جانتے ہیں. اور یہاں بھی فرمایا وَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ, اور فرمایا خوب جان لو کہ اللہ بخشنے والے بردبار ہیں, حلیم ہیں, اس کی باتوں میں, اس کے احکامات میں, اس کے احکامات کے چلنے میں کیا کچھ پوشیدہ ہے, کتنی حکمتی ہیں. ہاں جو مانا ہے اسے الہ مانا ہے, ہر ایک کی نفی کی ہے, تو پھر اس اعتماد کے ساتھ احکامات دین پر عمل کرو کہ میرے اللہ کا حکم ہے. اور جو کمی بیشی ہے ان اللہ غفور حلیم, وہ بخشنے والا ہے, معاف فرمانے والا ہے. تم اپنے حصے کو دیکھو, اپنے آپ کو دیکھو, اپنے کردار کو دیکھو. ہاں دیکھنا ہے تو احکامات دین دیکھو, میرے لیے حکم کیا ہے. دیکھنا ہے تو انہیں دیکھو جو اس پر عمل کر رہے ہیں, اپنی تربیت حاصل کرو, دین کو سمجھو, سیکھو, اس پر عمل کرو. اپنی زندگی ہم کہتے ہیں میری زندگی، یہ میرے اللہ کی ملکیت ہے اور جو مالک ہے اس کے مطابق زندگی بسر کرنا ہی مقام ہے انسانیت کا، یہی اسی میں راز پوشیدہ ہیں بندگی کے. تو اللہ کریم توفیق عمل عطا فرمائے. لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ. فرمایا تم پر گناہ نہیں ہے اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو جنہیں تم نے چھوا نہیں ہے یا ان کے لیے مہر مقرر کیا ہے اور ان کو کچھ نہ کچھ دے دو. ومتعون کچھ نہ کچھ دے دو. علی الموسی قدرہ وعلی المقتر قدرہ متام بالمعروف حقا علی المحسنین. امیر کے لیے اس کی حیثیت کے مطابق، غریب کے لیے اس کی حیثیت کے مطابق. فرمایا دستور متام بالمعروف، دستور کے مطابق دینا. اور فرما اور یہ کہ نیک لوگوں یعنی پرہیزگاروں پر واجب. اب ایک اور صورت بیان فرمائی گئی، نکاح و طلاق بیان فرمائی گئی، پھر رضاعت فرمائی گئی، عدت بیان فرمائی گئی، دوبارہ نکاح کا بیان فرمائے گا. اب ایک اور صورت بھی پیش آتی ہے، نکاح ہوتا ہے اور رخصتی نہیں ہوتی. ایسا بھی ہوتا ہے کہ کئی باتیں پہلے پوشیدہ ہوتی ہیں بعد میں ظاہر ہوتی ہیں، اور فریقین میں ہو سکتی ہیں، بیٹی کی طرف بھی ہو سکتی ہیں، بیٹے کی طرف بھی ہو سکتی ہیں، یعنی دلہن کی طرف بھی بات آ سکتی ہے، دولہا کی طرف بھی بات آ سکتی ہے. کوئی سبب بنا نکاح جو ہے وہ نبھا نہیں ہو سکتا. میاں بیوی کو علیحدگی نہیں ملی، انہیں وہ مخصوص وقت جو علیحدہ ہے وہ نہیں ملا، رخصتی نہیں ہو سکی، علیحدگی نہیں مل سکی، تو ایسی صورت پیش آ گئی کہ بات جو ہے وہ طلاق تک چلے گی. تو اللہ کریم نے جو احکامات عطا فرمائے ہیں وہ سہولت کو عطا فرمائے. ایسا نہیں ہے کہ بچہ بچی جو ہے ان کا نباہ نہیں ہو سکتا، دو خاندانوں کے حالات ایسے ہو گئے کہ نباہ نہیں ہو سکتا تو ضرور جو ہے وہ شادی کا نباہ ہو. اور ہم نے ایسے دیکھا ہے کہ جہاں ایسے حالات پیش آتی ہیں اور زبردستی کوشش کی جاتی ہے کہ نباہ ہو، وہاں مسائل پھر اور زیادہ پیچیدہ ہو جاتے ہیں، بعد میں علیحدگیاں بھی ہو جاتی ہیں، پیچیدگیاں اتنی بڑھتی ہیں کہ وہ دشمنی میں بدل جاتی ہیں. لیکن ہر پہلو سے جو دین اسلام نے حکم دیا ہے اس میں تعمیر ہے. اب آپ غور کریں کہ بات طلاق کی ہو رہی ہے، لیکن اس میں بھی بیان فرمایا گیا کہ جو طے ہے، جو مہر طے ہے، اس کی ادائیگی میں بھی تم یہ خیال رکھو. یعنی اب یہ بات تو درست نہیں ہے، سخت ہے، اور یہ وہ اجازت ہے جو پسندیدہ نہیں ہے. طلاق کی اجازت ہے حالات میں، یا قرآن کریم بیان فرما رہا ہے، اس آیہ کریمہ میں بھی بیان فرما رہا ہے کہ اجازت ہے، لیکن یہ عمل پسندیدہ نہیں ہے. تو اس وقت بھی کہ جہاں تلخی پیدا ہو سکتی ہے، وہاں بھی ایک دوسرے سے جو برتاؤ ہے ایسا ہو کہ حسن سلوک سے وہ معاملہ طے ہو جائے. بھلے معاملہ حسین نہیں ہے، سلوک حسین ہو تاکہ وہ تلخی نہ بڑھے، معاشرے کی سلامتی رہے. اب تلخیاں معاشرے کی سلامتی کے بنیاد کو اکھیڑتی ہیں، لیکن حسن سلوک جو ہے بنیادوں کو مضبوط کرتا ہے انسانی معاشرے کا. فرمایا تم پر گناہ نہیں ہے اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو جنہیں تم نے چھوا نہیں یا ان کے لیے مہر مقرر کیا ہے اور ان کو کچھ نہ کچھ دے دو. اب یہاں جب مہر کی بات آتی ہے تو اس میں مختلف پہلو ہوتے ہیں. ہم نے کہا کہ موقع پر دیکھ کر بھی نکاح کیا جا رہا ہوتا ہے، عین موقع پر بھی دیا جا رہا ہوتا ہے، عین دل طلب بھی ہوتا ہے، رخصتی پر بھی، تو مختلف صورتیں ہوتی ہیں. تو جب بات آتی ہے کہ مہر جو ہے وہ دیا جائے، تو فرمایا کہ اگر ایسی صورت ہو کہ نہ مہر مقرر کیا ہو تو پھر بھی کچھ نہ کچھ دے دو، اور وہ جو دینا ہے اپنی حیثیت کے مطابق دو. فرمایا امیروں کے لیے اس کی حیثیت کے مطابق ہے اور غریب کے لیے اس کی حیثیت کے مطابق ہے. متام بالمعروف، اور فرمایا دستور کے مطابق دینا. حقاً علی المحسنین، یہ نیک لوگوں پر واجب ہے، اللہ کا حکم ہے. آپ غور کریں نا، جیسے میں نے عرض کیا معاملہ تلخی کا ہے، لیکن اللہ جل شانہ اس موقع پر بھی حسن سلوک بیان فرما رہے ہیں. اگر تمہارا مہر مقرر نہیں ہے، مہر کا مقرر ہونا اس سے متعلق اگلی آیہ کریمہ میں بیان فرمایا گیا، انشاءاللہ جب وہاں پہنچیں گے تو اس سے متعلق گزارشات پیش کروں گا، لیکن یہاں نہ مقرر کا فرمایا گیا کہ ابھی مقرر نہ ہو، نکاح ہو، مہر تو مقرر ہوگا لیکن شاید بعد میں مقرر کرنا ہو، ابھی مقرر نہ کیا ہو، رخصتی کے ساتھ مقرر کرنا ہو، تو فرمایا پھر بھی کچھ نہ کچھ دے دو، اور جب وہ دے دینا ہے تو اسے اپنی حیثیت کو دیکھو، دستور کو دیکھو، ہمت و ناس میں دیکھو، اس حیثیت سے دو. اب ہے علیحدگی، حسن سلوک بیان فرمایا جا رہا ہے، اب یہ حسن سلوک وہ جو تلخی ہے اسے بڑھائے گا نہیں، اسے کم کرے گا، اور اس چیز کو فریقین جو ہے وہ انہیں دیکھنا چاہیے کہ اگر دوسری طرف سے یعنی جہاں سے مہر کے حوالے سے نہیں مقرر تو بھی کچھ نہ کچھ دیا جا رہا ہے تو سامنے بھی پھر ضد اور عناد نہیں ہونی چاہیے، معاملہ دیکھنا چاہیے، معاملہ فہمی ہونی چاہیے، قرآن و سنت کی حدود کو دیکھنی چاہیے. یہ جو ہم اپنی انا بنا لیتے ہیں نا جی کہ نہیں جی میری اس میں بے عزتی ہے اور اس میں عزت ہے، وہ کون سی عزت ہے جو قرآن و سنت سے باہر ہو، اور وہ کون سی بے عزتی ہو سکتی ہے جو عمل قرآن و سنت کے تحت ہو. تو یہ بات اپنی سوچ، اپنی سمجھ اور اپنے رخ کی ہے. ہمارا رخ اگر اللہ جل شانہ کی طرف خالص ہے تو ہماری عزت دینی احکام میں ہے، اور ہماری بے عزتی دینی احکام سے باہر ہے. خدا نخواستہ ہمارا رخ خالص اپنے اللہ کی طرف نہیں ہے، پھر یہ معاملہ پیش آئے گا کہ اپنی انا جو ہے وہ مقدم ہوگی، بھلے دینی حکم جو ہے اسے ہم اس پر عمل پیرا نہ ہو تو ہم اسے عزت سمجھتے ہیں، حقیقتاً وہ عزت نہیں ہوگی. عزت وہی ہے جس کی نشاندہی اللہ نے فرمائی ہے، جس کا حکم اللہ نے دیا ہے. عزت انہی امور میں ہے جن کی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اور فرمایا دستور کے مطابق دینا نیک لوگوں، پرہیزگاروں، حقاً علی المحسن. محسن کون ہے؟ درجہ احسان کسے نصیب ہوتا ہے؟ آپ حدیث جبرائیل کا مطالعہ فرمائیں، اس کی شرح جو ہے اس کا اس سے استفادہ حاصل کریں، اور اپنا ترازو لگائیں کہ میں کیا اس کے مطابق ہوں. مجھے احساس ہے کہ میں اپنے اللہ کے روبر ہوں. یہ پچھلے حصے میں جہاں فرمایا گیا نا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا، اس سے ڈرتے رہو، وہ تمہارے دل کا حال جانتا ہے. یہ احساس وَاعْلَمُوا کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے، اس کو یقینی بناؤ، تم جانو اس کو. تو یہ جاننے کی کیفیت جسے نصیب ہے قرآن کریم اسے محسنین بیان فرما رہا ہے. اللہ کریم ایمان کی عظمت ہمیں بھی عطا فرمائے، یہ کیفیات ہمیں بھی عطا فرمائے. ہم کمزور اور خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہمیشہ اپنی رحمت میں رکھے. دنیا کے مسائل، مصائب بے شمار معاملات دنیا کے ایسے ہیں جہاں تلخی ہیں، اللہ ہر پہلو سے آسانی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.